इस वास्ते कि देखो क्या कुछ फितनों का सैलाब है, मासियतों का सैलाब है, गुनाहों का सैलाब तूफान है, कुफ्र और शिर्क का तूफान है। इसका तकाजा यह था कि पिछली उम्मत ऐसा काम करती थी तो उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि मा कान अल्लाह लियुअज्जिबहुम वअन्तुम काफिरून, कि जब तक आप मौजूद हैं उस वक्त तक हम इनको अजाब नहीं देंगे। तो आप मौजूद हैं, आपके नाम नामी का यह कलिमा मौजूद है, फजाओं में बुलंद हो रहा है, इसके नूर को कोई समझे या ना समझे लेकिन उसका नूर फैल रहा है, उसी नूर की बरकत है कि यह आसमान टिका हुआ है, यह जमीन अपनी जगह पर है। और जिस दिन यह कलिमा बंद हो गया उसी दिन कयामत आ जाएगी। किस वास्ते की हदीस में है कि जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया के अंदर मौजूद है उसका कयामत नहीं आएगी, कयामत आएगी उस वक्त जब यह कलिमा बंद हो जाए। तो हकीकत तो यह है कि कायनात की तखलीक का मकसद और उसके कयाम का बुनियादी सबब वो नबी या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस अच्छी बात। लिहाजा जिस दिन आप तशरीफ लाए तो कायनात का सही तरीन दिन वही था जिस दिन सरकार जो आलम खत्म करें, इसमें कोई मुसलमान शक ही नहीं कर सकता। और अगर इस्लाम में किसी शख्स की विलादत का दिन मनाने का कोई तसव्वुर होता तो बतौर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत से ज्यादा कोई दिन इस बात का मुस्तैद नहीं था कि उस दिन को ईद के तौर पर मनाए। लेकिन खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी हम सबको अपने अमल से कि इस्लाम में यौम विलादत मनाने का कोई तसव्वुर। किस तरह तालीम दी कि आपकी विलादत रबीउल अव्वल में हुई, महीने रबीउल अव्वल के महीने में, और उसके बाद आप इस दुनिया में नबूवत के बाद 23 साल दुनिया में तशरीफ फरमा रहे हैं, 13 साल मक्का मुकर्रमा में, 10 साल मदीना तैयबा। दायरे के हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता था, 12 रबीउल अव्वल भी आती थी, लेकिन इस 23 साल की मुद्दत में कभी कहीं मनकूल नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये दिन मनाया हो, अपनी सालगिरह बनाई हो, या किसी सहाबी ने तजवीज पेश की हो और सहाबी ने सालगिरह बनाई हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सीरत तैयबा इस ईद मिलाद नबी के तसव्वुर से बाधित है। आपके तशरीफ जाने के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया और 30 साल खुलफाए राशिदीन का ऐसे मुबारक रहा जो सहाबे के नाम से भरा हुआ आलम इस्लाम। कहीं सिद्दीक अकबर ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, अली मुर्तजा ने, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, किसी ने ये कहा हो कि भाई 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाएंगे, 12 रबीउल अव्वल के दिन कोई जश्न मनाएंगे, एक वाकया कोई शख्स पेश कर ही नहीं सकता। आपके बाद सहाबे किराम सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के भी तकरीबन 100 साल बाद तक सहाबे किराम दुनिया में तशरीफ फरमा रहे हैं, कोई ना कोई साल, लेकिन किसी ने ईद मिलाद नबी नहीं मनाया। उसके बाद ताबईन आए, कभी ताबईन आए, बुजुर्गान दीन आए, औलिया किराम आए, किसी ने ईद मिलाद नबी का कोई एक जश्न मनाने का कोई तसव्वुर पेश नहीं। क्यों? इसलिए कि ये रस्मी मुजाहरे यौम विलादत मनाने ये इस्लाम की तबीयत और मिजाज से खारिज। इस्लाम ने सारे साल में दो ईदें रखी हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और इन दोनों को देखिए आप कि किसी की ना विलादत का दिन है कि ना किसी की वफात का दिन, न किसी खास तारीखी वाकये की याद का दिन है, बल्कि वो दोनों ईदें ऐसे मौके पर रखी गई हैं जबकि मुसलमान किसी न किसी इबादत से फारिग होते हैं। रमजान से मैं रोजे रखे, हर साल रोजे रखते हैं, उससे फारिग हुए कहा कि भाई ईद मनाओ, हज से फारिग हुए कहा कि ईद उल अज़हा मनाओ, बस सारे साल में ये दो ईदें। तीसरी किसी ईद का कोई जिक्र न कुरान में, न हदीस में, न नबी करीम सल्लम की सीरत में, न सहाबे किराम के ताबे। इन रस्मी मुजाहरों से इस्लाम हमेशा से बड़ा आपका इजहार करता रहा। क्या आवाज मोदी आवाज आ रही?
جی ہے تو صحیح ٹھیک ہے آ جائے گی یہاں تک تو آئی جائے گی بڑا صحیح ہے آواز جا تو نہیں ہوگی کمی ہے چلیے ویسے پہنچ جائے گی ان شاء اللہ کم کی اچھا ٹھیک ہے ان شاء اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے ان رسمی مظاہروں سے بڑا کر دیا اوپر ہی رکھنے رسمی مظاہروں سے برات کا اظہار کیوں اس لیے کہ رسمی مظاہرے جب شروع ہوتے ہیں تو کچھ دن کے بعد وہ ہاں کتنی پاکیزگی سے کتنے تقدس سے کتنے اچھے جذبات سے شروع کیے جائیں کچھ دنوں کے بعد ان کے اندر فساد لازماً پیدا ہو کر رہتا ہے کرسمس کی مثال سر پہلے میں نے آپ کو دی تھی کرسمس عیسائیوں نے منانا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور در حقیقت یہ عید میلاد النبی جو ہے نا یہ حقیقت میں کرسمس ہی کی نقالی ہے اور اگر عیسائی لوگ اپنے پیغمبر بلکہ اس کو تو خدا ہی کہتے ہیں ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں 25 دسمبر کو تو ہم کیوں نہ منائیں اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن حالانکہ عیسائیوں کے اندر بھی یہ قصہ ہے کہ 400 سال تک کرسمس کا کوئی تصور نہیں تھا اور صحیح تاریخ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی آج بھی کوئی نہیں بتا سکتا لیکن بعد کے لوگوں نے شروع کر دیا شروع میں اس طرح شروع ہوا کہ بھائی کلیسا کے اندر لوگ جاتے اور آ کر کچھ انجیل کی عبارتیں پڑھتے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرتے اسی طرح پاکیزگی کے ساتھ بظاہر شروع کیا لیکن ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ بھائی جب خوشی منانی ٹھہری تو خوشی منانے کے اور دوسرے کام کیوں نہ ہو تو ذرا جھنڈیاں لگنی شروع ہو گئی کوئی چرانا شروع ہو گیا اچھا بھائی جب یہ جھنڈی بھی لگ رہی ہے چرانا بھی ہو رہا ہے اور لوگ جمع بھی ہو رہے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو جائے تو وہ مٹھائی مٹھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس مٹھائی کے ہوتے ہواتے جب کھانا بھی کھایا مٹھائی بھی کھائی جھنڈیاں بھی سجی ہوئی ہیں چرانا بھی ہو رہا ہے تو پھر ناچ گانا کیوں نہ ہو تو اس میں ناچ گانا بھی شامل ہو گیا اور ہوتے ہواتے اب کرسمس اس حالت میں جو آج آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ کرسمس میں کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے پورے مغربی دنیا کے اندر جتنی شراب اس روز پی جاتی ہے سارے سال اتنی نہیں پی جاتی اور جتنے جرائم اس روز ہوتے ہیں اتنے اور سارے سال میں نہیں ہوتے جتنے کرسمس کے دن ہوتے ہیں مسلمان بےچارے سادہ لوگ مسلمانوں نے بعض نے یہ دیکھا کہ بھائی وہ مناتے ہیں کرسمس ہم بھی عید میلاد النبی منائیں ہم کیوں نہ منائیں اب وہ راستے پر چل پڑے اور اب راستہ اس طرح ہوا کہ ابھی پہلے یہ تھا کہ بھائی جمع ہو جاؤ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہوگی اور میلاد کی محفل ہو کر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شہادت کا بیان ہوگا ٹھیک ہے وہ ہو گیا اچھا بھائی اب آگے بڑھ کر وہ جھنڈیاں آ گئیں وہی چراغا آ گیا اور اب یہ بھی شروع ہو گیا کہ کعبے اس کے روضہ اقدس کی شبیہیں بھی بناؤ اور شبیہیں بنائے جب بنا دی گئی تو اب بہت سے بےچارے مسلمان وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں تو کون جائے مدینہ منورہ اس کے لیے تو بڑے راستے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو یہ شبیہ ہے کہ یہ موجود ہے اسی کا کیوں نہ طواف کیا جائے تو اسی کا طواف شروع ہو گیا اور وہ سارے مظاہرے اللہ بتائے جن کو بدعت کے جو جن کو مٹانے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ عید میلاد النبی کے نام پر اللہ بتائے تو یہ اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کوئی نہیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت طیبہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے کوئی تعلق نہیں یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ایک رسم ہے جو بنا لی گئی اور اسی وجہ سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عید میلاد النبی کی ان تقریبات کی بنا پر کسی شخص کی اصلاح ہوئی ہو کسی شخص کی اصلاح ہوئی ہو اس واسطے کہ ہوتا یہ ہے کہ بھائی سال کے 12 مہینے میں ایک دن آیا اور اس دن یہ تقریبات یہ جشن منعقد کر کے شیطان نے انسان کو نفس نے یہ تسلی دے دی کہ بھائی تم نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ایک دن میں یہ کام کر دیا اب سارے سال تمہاری چھٹی اب اس کے بعد نصیرت یاد آتی ہے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آتی ہے نہ آپ کے آقا و تعلیمات یاد آتی ہے، بس ایک دن یہ رسم مظاہرہ کر کے چھٹی کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ دن تو انہوں نے کوئی نہیں منایا، لیکن ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ، ان کی ہر نشست و درخواست، ان کی ہر نقل و حرکت، ان کے ہر انداز و ادا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ترجمان۔ جہاں بیٹھ گئے سرکار دوارا سر کی سنت طیبہ کا کو زندہ کرنا شروع کر۔ آج ہم نے الٹا معاملہ کر لیا، تو خوب سمجھ لیجیے کہ اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، دین سے کوئی تعلق۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس غلط فکر سے ہمیں بچائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، سب سے گھاٹے میں وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور حقیقت میں ان کے کام گمراہی کے کام ہیں، غلطی کے کام ہیں۔ جتنی بدعات ہیں وہ ساری کے ساری اسی ذیل کے اندر آتی ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ کے راستہ بنا لیا، جل کھڑے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ بہت سلاب کا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں گناہ کر رہے ہیں۔ جتنی بدعتیں ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے خوب، جتنی بھی بدعتیں ہیں ان سب کی خاصیت یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگر دیکھو تو وہ کوئی گناہ کا کام نظر نہیں آئیں گی، دیکھنے میں بظاہر وہ ایک نیکی کی بات نظر آئے گی۔ اور یہی تو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کو کی طرف دھوکہ دے کر متوجہ کرتا ہے، اور چونکہ وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، لہذا وہ نیکی کا کام گناہ ہوتا ہے حقیقت۔ ارے نیکی صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہو، باقی کوئی اور چیز نیکی نہیں ہو سکتی۔ بمصطفیٰ برساں پیشرا کہ دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبی، جو کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے طریقہ ہم بنائیں گے تو وہ کبھی دین نہیں بن سکتے۔ دین نام اتباع کا، جو کہہ دیا وہ کرو اور اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر شامل نہ کرو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں تین رکعتوں کے بجائے، مغرب کی تین رکعتوں کے بجائے میں چار کروں، تو بتاؤ وہ کہتا ہے میں کیا حرج ہے، یہ چار رکعتیں پڑھ تین کے بجائے جو میں نے ایک رکعت زیادہ پڑھی تو وہ اس میں کوئی میں نے گناہ کیا، کوئی چوری کی، کوئی ڈاکہ ڈالا، کوئی بدعملی کی، وہ تو ایک رکعت زیادہ پڑھی، قرآن زیادہ پڑھا، سجدے زیادہ کیے، رکوع زیادہ کیا، پھر کیوں منع ہے کہ چوتھی رکعت کیوں نہیں پڑھتی؟ اب وہ چوتھی رکعت کا حاصل یہ ہے کہ چوتھی رکعت اگر پڑھے گا تو نہ صرف یہ کہ چوتھی رکعت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ تین کو بھی لے ڈوبے گا، وہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو طریقہ بتایا تھا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے نہیں کیا، اپنی طرف سے کرنا شروع کر۔ تو اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، عید میلاد النبی ہو یا شب معراج ہو، یہ سب اپنی طرف سے کیونکہ ایجاد کی گئی ہیں، لہذا ان کے اندر کوئی ثواب نہیں، ان کے اندر کوئی فضیلت نہیں۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اسی بات کو ذرا دیکھ لو کہ لوگوں میں تو مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی تھی، لیکن سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے آپ تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ، بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح تاریخ آج تک کسی کو معلوم نہیں، یقین کریں۔ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تھی، بعد میں آتا ہے کہ 8 کو ہوئی تھی، بعد میں آتا ہے 9 کو ہوئی تھی، بعد میں آتا ہے 12 کو ہوئی تھی، یہ مختلف روایتیں ہیں۔ اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ صحیح زیادہ بہتر زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت 3 ربیع الاول 12 کو نہیں 3 کو۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ایسا دن ہوتا جو ہمیشہ کے لیے منانا اس امت کے واسطے سنت قرار دیا گیا ہوتا تو اس کی صحیح صحیح تاریخ یہ امت ضرور محفوظ رکھتی۔ ممکن نہیں تھا کہ صحابہ کرام اس کی صحیح تاریخ کو بھول جاتے یا اس کا اہتمام نہ کرتے، لیکن چونکہ اس دن منانے کا تصور ہی نہیں تھا، اس واسطے تاریخ یاد رکھنے کا بھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ کسی نے کہا 3 تاریخ تھی، کسی نے کہا 9 تھی، کسی نے کہا 8 تھی، کسی نے کہا 12 تھی، یہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ تصور تو دل سے نکالنا چاہیے کہ عید میلاد النبی کا پروجیکٹ ہے۔ سے زیادہ عاشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یا فاروق اعظم سے زیادہ عاشق ہے اور عثمان غنی اور علی بکرہ سے زیادہ عاشق ہے. انہوں نے تو کبھی عید میلاد کبھی منائی نہیں, ہم منا رہے ہیں ہم زیادہ عاشق ہیں. تو یہ سب باتیں چھوٹے ہی ہیں, اس سے بچنا چاہیے, لوگوں کو حقیقت حال بتانی چاہیے. یہ تو پہلا حصہ. دوسرا حصہ یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت طیبہ کو سننے سنانے کے آداب. تو یہ بات تو غلط ہے کہ خاص 12 ربیع الاول کے دن کو مقرر کر لیا جائے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے. ارے سارا سال حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا دن ہے. چلو ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں, اگر اس میں یہ قاعدے شرطیں نہ لگائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اسی مہینے کے اندر محفلیں کرنا کچھ زیادہ ثواب کا کام ہے, تو چلو کسی حد تک اس میں شرکت قابل گوارائی ہے, شرکت شریک ہو جائے. لیکن بھائی شریک ہو تو اس طرح ہو کہ جس سے اس سیرت طیبہ کا کوئی فائدہ اپنی زندگی کے اندر مرتب. یہ نہ ہو کہ نام تو لے رہے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور الٹا بوال بول لے رہے ہیں. نام ہے سیرت طیبہ کے جلسے کا, سیرت طیبہ کی محفل کا, اور اس میں کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و تعلیمات. الحمد للہ ایک مرتبہ میں ایک دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا یہاں سے باہر پاکستان سے, تو اتفاق سے محفل میں شریک تھا اور محفل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی, اور اس میں خطاب کرنا تھا مختلف لوگوں کو. تو مجھے تو وہاں کا طریقہ معلوم نہیں تھا, جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ کچھ لڑکیاں آئیں گی اور وہ آ کر نعت پڑھیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اور وہ لڑکیاں بھی نوجوان لڑکیاں بے پردہ, اور قبل اس کے وہ آتی تو ان کے آنے سے پہلے وہ سازندے کچھ ستار اور رباب اٹھا کے وہاں سے چلے آ رہے تھے, جس کو مانا یہ تھا کہ اب وہ اس ساز کے اوپر نعت پڑی جائے گی, نوجوان لڑکیاں نعت پڑیں گی ساز اور ستار کے اوپر. پھر میں تو وہاں سے اٹھایا اور کہہ کے چلایا کہ بھائی یہ کیا آپ عذاب مول دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے نام پر. لیکن بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ نوجوان لڑکیوں نے اس ساز و ستار کے اوپر نعت پڑی بلکہ تھرک تھرک کر پڑی, ان کا قد تقریباً رقص کے انداز. اب یہ ذکر ہو رہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے سیرت طیبہ کا اور آپ کے نعت اور منقبت کا, اور اس میں کھلم کھلا توہین کی جا رہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے ابھی تک ہمارے ملک میں یہ نوبت نہیں آئی کہ اس قسم کی محفل اس طرح رقص و سرود کی محفل حضور کے نام پر مناسب ہو. لیکن کیا یہ نہیں ہوتا کہ سیرت طیبہ کی محفل ہے اور مردوں اور عورتوں کا بے محابہ اختلاط مخلوط محفل ہے, مخلوط محفل ہو رہی ہے, عورتیں بھی ہیں بن سنور کے آئی ہوئی ہیں اور مرد بھی ہیں اور اس میں سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے. کیا یہ نہیں ہوتا کہ سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں, جماعتیں جا رہی ہیں, یہ سب کچھ اسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی بھی لیا جائے, آپ کی سیرت طیبہ کا نام بھی ہو اور کھلا کھلا خلاف ورزی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اللہ بچائے وبال کا دیکھا ہے, اس کے اوپر عذاب کا دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے. اور یہ عذاب ہی تو ہے جو آ رہا ہے, جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, جو کچھ حالات شب و روز جس سے ہر شخص پریشان اور بے چین ہے, وہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب. تو آداب ہیں کچھ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے. آداب یہ ہیں کہ جب سیرت طیبہ کو آدمی سننے سنانے بیٹھے تو ذرا تصور تو کرے کہ کس ذات گرامی کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے ہی جیسے معاذ اللہ کسی اور جلسے میں, سیاسی جلسے میں جا بیٹھے, ایسے ہی سیرت کے جلسے میں جا کے چلے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں بارش نازل فرمائے, ان کے حالات لکھے, ان کا حال لکھا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا اور آپ کی سیرت طیبہ کی کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو اکثر و بیشتر چہرہ پیلا پڑ جاتا, روگ کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ جاتا, اور اگر کوئی حدیث بیان کرنے کے لیے بیان کرتے تو الفاظ زبان لوگ پرانے لگتی. یہ کہتے ہوئے کہ میرے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جب حدیث بیان کرتے تو کہتے کہ میرے محبوب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی یا اس کے قریب قریب کچھ کہی تھی یا اس جیسی کہی تھی. یعنی وہ اس طرح کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ میری زبان سے ایسا نکل جائے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط قسمت کی ہو اور اس کا مجھے وبال اٹھانا پڑ گیا. ڈر رہے ہیں، تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے. یہ کوئی معمولی ہنسی کھیل نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ بیان ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. اس میں موجود روایتیں گھڑے ہوئے من گھڑت کہتے جس کے جو کہیں سے سن لیا بیان کرنا شروع کر لیا. یہ بات صرف صحیح بات کے آداب کے مناسب کہ اس کو اس طریقے سے. دوسرے، جب سیرت بیان ہو رہی ہے تو اس کا کچھ مقصد ہونا چاہیے، اس کے بیان کرنے کا بھی اور اس کے سننے کا بھی. وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کروایا، وہ آیت میں نے شروع میں جب پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو، جو راستہ میں نے تمہارے لیے متعین کیا ہے اس کے اوپر چلو، اتبعو تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. ہمارے بزرگ سے حضرت بابا نجم آسن صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت جم الامت صلی اللہ علیہ صدر کے مجاہدین میں سے تھے اور بڑے عجیب بزرگ تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب بات کہی، یعنی یوں کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے. تو یہ عجیب بات کہیں پیدا ہوگا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہنا تو یوں چاہیے تھا نا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری حضور کی اتباع کرو تو تم محبت کرنے والے بن جاؤ گے اللہ کے. لیکن کہا یوں گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو حضرت فرماتے تھے حضرت بابا صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے میاں، تم جو اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کیا کرو گے محبت اللہ سے، تمہاری کیا مجال کہ اللہ سے محبت کرنے لگو، اللہ کی محبت کا حق ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق تو تم کبھی بھی ادا کر ہی نہیں سکتے، ہاں اس کا ایک علامت یہ ہے کہ تم اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم تو کیا محبت کرتے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، یہ حبیب تم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے. تمہارے اندر صلاحیت نہیں اللہ کی اللہ سے محبت کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. تو یہ ہے مقصود سیرت طیبہ کا، یہ نہیں کہ مجھے قصہ کہانی علیہ اللہ علیہ قصہ کہانی بیان کر دیا، ذرا بھائی دلچسپ واقعات سن لیے بات کر رہا ہوں، مقصود یہ ہے. ارے یہ وہی سیرت طیبہ، میں کیا کرتا ہوں کہ یہ وہی سیرت طیبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، ایک لمحے کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا. میں ابھی کل قصہ سنا رہا تھا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، غزوہ حنین مشہور غزوہ ہوا ہے، اس سے واپس تشریف جا رہے تھے. تو ایک جگہ راستے میں پڑاؤ ڈالا لشکر، تو وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو مسلمانوں نے اذان دی نماز کے وقت پر، تو وہاں جو آس پاس کی بستی سے کچھ بچے تھے وہاں پر کھیل رہے تھے، بچوں نے ایک عجیب تماشا دیکھا، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ ایک آدمی کان میں انگلی دے کر اس طرح آواز بلند کرے، پہلا موقع تھا دیکھنے کا. تو وہ سب جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے، اور بچوں کے عادت دیا کہ اگر کوئی نئی چیز دیکھتی تو اس سے نقل اتارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو بچوں نے نقل اتارنی شروع کر اذان، کوئی کس طرح نقل اتارا کوئی طرح اتارا. تو آدھا سلاسن دور سے سب منظر دیکھ رہے تھے، تو ان میں ایک چھوٹے سے بچے تھے 12-13 سال عمر تھی، ان کا نام تھا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کافر تھے مشرک تھے اس وقت، تو وہ بھی ان بچوں میں شامل تھے، انہوں نے بھی اذان کی نقل اتارنی شروع کی. ان کی آواز بھی بلند تھی، اچھی بھی تھی بلند بھی تھی، اور نقل بھی صحیح صحیح اتاری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا ذہین والے ہوتا ہے کہ اس نے فوراً جلدی سے اذان یاد کر لی اور نقل بہت اچھی اتاری. تو کسی سے کہا تھا ان کو میرے پاس بلا رہا. اب وہ بچہ بلانے کو گیا, یہ آ گئے تو خود واقعہ سناتے ہیں ابو معذورا کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے پاس تو میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی. الحمد للہ کیونکہ پروپیگنڈا رات دن گھر میں ہوتا تھا نا جو بھائی ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ہر طرح کے پروپیگنڈے حضور کے خلاف ہوا کرتے تھے. تو ان کو بھی یہ پروپیگنڈے کے اثر سے وہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ پر یہ تاثر تھا کہ آپ سے زیادہ قابل نفرت اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں الحمد للہ. لیکن چلے اس لیے گئے ہوں گے کہ بھائی آخر اتنا بڑا لشکر پڑا ہوا ہے, ہم تو بچے ہیں, ہمیں بلایا گیا تھا, جانا ہی پڑے گا. چلے گئے. جب جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچے اور زیارت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تو حال یہ تھا کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں تھی, اور جب پہلی نظر پڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اس کے بعد یہ انقلاب آ گیا کہ اب ایسا لگتا تھا کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ محبوب شخصیت ہوئی. یہ انقلاب تھا. اور اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ایمان دل میں گھر کر گیا, اسی وقت مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہاری آواز تو بڑی اچھی ہے, اذان بڑی اچھی دی تھی تم نے, تو ہم تمہیں سکھاتے ہیں اذان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے ان کو اذان سکھائی, اذان سکھائی پوری. اور اس میں بھی جب پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا کہ یوں کہو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہوں گا تو میری بستی کے لوگ جو ہے سنیں گے اور کہیں گے کہ یہ مسلمان ہو گیا, تو ذرا اس کو ڈر لگا زور سے کہنے میں, تو آہستہ آواز سے کہا انہوں نے اشہد اللہ الہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ذرا بلند آواز سے کہا, تو انہوں نے پھر دوہرا کر بلند آواز سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کہہ کر اور اذان سکھائی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نے تم کو مسجد حرام کا مؤذن مقرر کر, مسجد حرام میں اذان اب تم دیا گیا. چنانچہ ساری عمر پھر مسجد حرام میں اذان دیتے رہے. اور اس دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نے مجھے بلایا تھا تو بلا کر اپنا دست مبارک میرے ہاتھ میرے سر پر رکھا, جیسے بچوں کے سر پر چمکت سے پھیرا کرتے, تو اس طرح میرے دست مبارک میرے سر پر پھیرا تھا. تو جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے سر پر لگ گیا تھا ساری عمر میں نے اس جگہ کے بال نہیں کٹوائے, کہ یہ بال وہ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مس ہو, وہ بال نہیں کٹوائے. اور دوسری طرف خود حضور کیونکہ پہلی مرتبہ جب اذان سکھائی تھی تو دو مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہلوایا تھا حضور نے, ایک مرتبہ آہستہ آواز سے کہا تھا اور دوسری مرتبہ زور سے کہا تھا. تو ساری عمر اذان اسی طرح دیتے رہے کہ پہلی مرتبہ آہستہ دوسری مرتبہ بلند آواز سے, اس کو ترجیح کہتے ہیں. یہ بھی اذان کا ایک طریقہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تقریب فرمائی, جہاں چلو تو اسی طرح اذان دیا. اس طرح یہ انقلاب کہ ایک لمحے کے اندر کایا پلٹ گئی, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں اس وقت جبکہ خلیفہ تھے, آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران اور اس وقت چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے ایک پہاڑ کے دامن سے. آس پاس جتنے عقیدت مند لوگ ہیں وہ ساتھ ہیں. چلتے چلتے اچانک رک گئے اور اپنے آپ سے خطاب کر کے بڑے زور سے کہا کہ قف یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر. اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا اے خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر. اور ٹھہرنے کے بعد پھر کہا کہ دیکھ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے پاؤں قدموں سے لے کر گھٹنوں تک اونٹوں کے پیشاب میں لکپت ہوا کرتے تھے, اور آج تو آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے. یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چند لمحوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا. آپ تصور تو کیجئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں, کیا عالم ہے پورے دنیا کا, جہالت میں ڈوبی ہوئی, ضلالت میں ڈوبی ہوئی, قتل و غارت گری کا بازار گرم, شراب نوشی شراب یا پانی کی طرح پی جا رہی ہے, بدکاریاں ہو رہی ہیں, فسق و فجور کا طوفان برپا ہے, بت پرستی کا طوفان برپا ہے, بتوں کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں, لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, یہ سارا عالم برپا ہے. طرح طرح ایک ذات کے اوپر حکم آتا ہے کہ اس سارے ماحول کو تمہیں بدلنا ہے, اور کس طرح بدلنا ہے؟ 23 سال کی مدت میں دی جا رہی ہے, 23 سال کی مدت ہے. اس 23 سال کے اندر اس پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے طرح طرح. آپ ذرا تصور تو کیجیے, یہ جو بخار آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب پہلی وحی نازل ہوئی, پہلی وحی جب غار حرا کے اندر آئی تو حضرت خدیجہ الکبرٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ وہاں سے جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے اوپر جاڑا چڑھا ہوا تھا, کئی کئی کمبل میں نے ڈالے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ کہتے ہوئے آپ آئے کہ مجھے کمبل اڑاؤ, کمبل اڑاؤ. یہ جاڑا جو چڑھا, یہ وحی نازل ہونے کے بعد آپ اندازہ تو کیجیے کہ کیا بوجھ پڑا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا بوجھ مجھے میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے. 23 سال کی مدت میں اس دنیا میں, اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا جزیرہ عرب شرک سے خالی ہو چکا تھا, پورا جزیرہ عرب. وہ جزیرہ عرب جس میں آج تقریباً 13 ملک ہیں, جزیرہ عرب صرف سعودی عرب کا نام نہیں ہے, آج جزیرہ عرب کے اندر 13 کے قریب ملک ہیں الگ الگ. اس سارے خطے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لگایا, اور وہی لوگ جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھے, فسق و فجور میں مبتلا تھے, وہ دنیا کے لیے ایک مثالی انسان بنے ہوئے تھے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ پاکیزگی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگ, وہ لوگ جو مرغی کے بچے کے اوپر 40-40 سال لڑا کرتے تھے. جاہلیت میں ایک جنگ ہوئی ہے حرب بسوس کہلاتی ہے, تاریخ میں درج ہے, وہ 40 سال جاری رہی, اور بنیاد کیا تھی کہ ایک شخص کا مرغی کا بچہ دوسرے کے کھیت میں جا کر اس کے کسی پودے کو اس نے خراب کر دیا تھا, تو اس نے اس کو مار ڈالا مرغی کے بچے, اس نے اس کے مرغی کا بچہ مارا تو اس نے اس کا مرغی کا بچہ مار دیا. اب دونوں میں چوتکان شروع ہوئی, جو تم پیدا کی نوبت آئی, لاٹیاں نکل آئی, اور یہاں تک کہ ہاتھاپائی شروع ہو گئی. دونوں کے قبیلے آپس میں بسرے پیکار ہو گئے, درباریں نکل آئے, لڑائی جھگڑا شروع ہو, اور وہ جنگ اس طرح جاری رہی کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ بیٹا اور جو چاہے کام کر لینا, لیکن میں دشمنوں سے بدلہ ضرور لینا. 40 سال تک جنگ جاری رہی مرغی کے بچے کی خاطر. وہ قوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان نظر سے ایسی قوم بنی, ایسی قوم بنی کہ روئے زمین نے, آسمان کی نگاہوں نے ایسی قوم دنیا میں دیکھی نہیں, جیسے صحابہ کرام کی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشویر چھوڑ کر تشویر لے گئے کہ حجت الوداع کے موقع پر سینے پر ہاتھ رکھ کر اعتماد کے ساتھ فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم یہ مقتدی تمہیں سدئی تم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, جس کی سزا کر لو گے ہدایت پا جاؤ. ایسا پیکر بنا کر گئے تھے. یہ انقلاب کاہے سے آیا؟ زبان سے, تقریروں سے, تحریروں سے, تصنیفات سے. یہ انقلاب صرف ایک چیز سے, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. آپ کی کردار, آپ کا اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, اس نے انقلاب کرتا تھا, وہی تو سیرت. اور اس سیرت کو الحمدللہ اس امت نے محفوظ اس طرح کیا کہ اس کا ایک ایک ادا الحمدللہ ثم الحمدللہ صحیح شکل میں محفوظ ہے, وہی سیرت طیبہ ہے. لیکن آج کیا بات ہے کہ وہ سیرت طیبہ ہم پڑھتے ہیں, سناتے ہیں, سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن انقلاب برپا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ سیرت اس لیے نہیں پڑھی جا رہی کہ یہ کوئی واقعی نمونہ ہے ہمارے لیے اور ہمیں اس کی نقل اتارنی ہے. وہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ ایک تاریخ ہے, وہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اس سے مجلس آرائی کی جائے, وہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس کو سن کر خوش ہوں. لیکن اس سیرت کو اپنانا ہے, اس کے اندر کوئی اس کو اپنی زندگی میں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. اس کا خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے الا ما شاء اللہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں اور حالت ہوئی. ان سیرت کی محفلوں میں شریک ہونے کے بعد بہت کم مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کسی نے سوچا ہو کہ میں پہلے یہ کام کرتا تھا اب نہیں کروں گا, آج یہ بات معلوم ہو گئی نہیں کروں گا, یا فلاں سنت تھی میں نے چھوڑی ہوئی تھی آج سے مجھے یہ سنت معلوم ہو گئی کہ سنت پر عمل کروں گا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر یہ لے کر یہ نیت لے کر آدمی سے طیبہ کو پڑھے اور پڑھائے, سنے اور سنائے کہ بھائی جو سنت معلوم ہوگی اس پر عمل پیرا ہوگا, تو پھر دیکھو کیا انقلاب ہوتا ہے انشاءاللہ. اس واسطے کہ جب حضور نے فرما اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب کی اتباع کرو تو میں تم سے محبت کروں گا, اللہ اکبر, کیا ہے نا کہ میرے حبیب سے کی اتباع کرو میں تم سے محبت کروں گا. تو میرے حضرت فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ عنہ, یار کسی سنت کو معمولی نہ سمجھو, چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور کرو. جس وقت وہ سنت کر رہے ہو گے اس وقت تم اللہ سے محبوب ہوگے. فرمایا کہ جس وقت تم فرض کرو بیت الخلاء میں جا رہے ہو اور تم نے بایاں پاؤں پہلے رکھا, اس لیے کہ ہمارے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو بایاں پاؤں پہلے رکھا کرتے, اس نیت سے تم نے بایاں پاؤں پہلے رکھا. جا رہے ہو بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے اور بایاں پاؤں تم نے چونکہ حضور کی سنت کی اتباع میں رکھا, اس وقت میں تم اللہ کے محبوب ہو, اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرتے. تم نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا شروع کیا اتباع سنت کی نیت سے, جس وقت یہ کام کر رہے ہو اللہ کے محبوب ہو, اس واسطے کہ اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے. یہ کر کے دیکھو, اگر ان سیرت کی محفلوں سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے کہ ہم ہر محفل سے ایک نئی سنت معلوم کر کے اٹھیں اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھیں, تو بے شک یہ محفلیں بڑی کامیاب بڑی مفید. لیکن سب کچھ سنا اور دامن جھڑک کے جھاڑ کر چلے آئے تو ویسے سند گپتن دو برخاستن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ دل نہیں دور گیا. تو بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ جو میرا حضرت نبی وہ رسمی معنوں میں تو میں نے بتا دیا کہ صحیح نہیں غلط ہے, لیکن عید میلاد النبی ہر روز مناؤ, اس طرح مناؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت, ایک سنت کو روز طے کر لو کہ نئی سنت سیکھیں گے روز اور سیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں, پھر دیکھو کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی محبوبیت تمہارے اوپر آئے گی. یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں, بزرگان دین گزرے ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہیں. آپ نے سنے سن رکھے ہوں گے چشتیہ, سوربندیہ, نقشبندیہ اور قادریہ, یہ سارے کے سارے مختلف طریقے ہیں, سب برحق ہیں, لیکن سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سارے دنیا کے اشغال اور آج اذکار ایک طرف اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف. حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آدمی عمل کر لے تو اس میں جو اجر و ثواب ہے, جو فضیلت ہے, جو نور ہے, وہ اور کہیں حاصل. حضرت شیخ الہند ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت جبل محمد صلی اللہ تعالیٰ سے تو فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے, کراہت ہے, آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا. لیکن ساتھ ساتھ فقہائے نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی کا دل نہ لگتا ہو نماز میں اس کے بغیر اور خشوع پیدا نہ ہوتا ہو آنکھیں کھلی رکھنے کے بغیر, آنکھیں کھلی رکھنے کی صورت میں, تو اس کے لیے جائز ہے کہ آنکھیں بند کر اس وقت تک جب تک کہ اس کے دل میں خوشبو پیدا ہو. یہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فقہاء نے جو کچھ لکھا وہ ٹھیک ہے, جائز ہے اس طرح آنکھیں بند کر کے. لیکن جہاں تک میرے مذاق کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی میں تو آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں, بلا سے وہ خوشبو حاصل نہ ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں اتباع زیادہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ کھلی کر کے کھلی رکھ کے پڑھی نماز. تو اس میں اقتدا زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لہذا اس میں نور زیادہ ہے اور برکت زیادہ ہے. چاہے خوشو دل نہیں لگ رہا ویسے، دل لگنا کوئی فرض نہیں ہے، دل لگانا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں، تو اس واسطے بلا ہے. لیکن میں آنکھیں کھلی کر کے پڑھوں. حضرت شیخ القدس صلی اللہ تعالیٰ سے جو کو کسی نے دیکھا، وتر کے بعد کی دو رکعتیں ہمیشہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، وتر کے بعد کی جو لوگوں نے اپنے بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو حالانکہ کسی نے کہا طالب علم کی حضرت تو کہا نے فرمایا کہ بیٹھ کر تو حضور سے ہے تو ثابت، لیکن افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ ثواب اس میں زیادہ ملتا ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں کم ملتا ہے. تو حضرت نے فرمایا تو بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے، اس کو کہا نے کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں اتنا نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر منقول یہ ہے کہ آپ یہ رکعتیں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، تو اس واسطے میں اس آپ کی اقتدا کی کرنے میں مجھے میرا جی زیادہ لگے. اور وہ دیوبند کی زبان انہوں نے فرمایا کہ پڑھے ثواب کم ہو، یعنی بلا سے ثواب کم ملے، لیکن حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں نے یہ پڑھا کہ آپ بیٹھ کے پڑھا کرتے، لہٰذا مجھے اس میں زیادہ جی لگتا ہے، میں تو اسی طرح پڑھوں. تو اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں جو نور اور برکت ہے اس میں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں. حضرت مجدد صاحب کا ملفوظ پہلے بھی سنا چکا ہوں، اب سنا کے ختم کرتا ہوں، وہی بار بار سننے کا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں حضرت مجدد صاحب کا صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کہ میں نے الحمدللہ سارے علوم ظاہر کے بھی اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے حاصل کیے، باطن کے جو علوم ہیں وہ بھی حاصل کیے، اور بڑے بڑے جتنے صوفیاء کرام کے سلسلے ہیں ان سب کے طریقوں کو اختیار کیا، ان سب کے اوراد کو، اور خدا نے کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا، اس مقام تک پہنچایا کہ اگر تو کہاں کے سامنے کہوں تو وہ شاید مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، صوفیہ کے سامنے کہوں تو شاید وہ مجھے زندیق قرار دے دیں. اس مقام تک اللہ تعالیٰ مجھے پہنچایا، لیکن میں کیا کروں کہ واقعی دیا مجھے اللہ نے وہ مقام. لیکن اس سب مقامات کو طے کرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہوں، جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہو جائے گی. اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما، آمین. اے اللہ مجھے اسی سنت کے اوپر زندہ رکھ، آمین. اور یا اللہ مجھے اسی سنت کے اوپر وفات عطا فرما، آمین. سارا کچھ شیئر کرنے کے بعد آخر نتیجہ نکلا کہ اتباع سنت نبی کے رسول. ارے یہ ہو جائے، اس قسم کی عید میلاد النبی بناؤ، روز بناؤ. اور میرے شیخ ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرمایا کرتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ ڈائری بنا دی ہے کہ اس میں سنتوں کو جمع کر دو، کیا کیا سنتیں اختیار کرنے کی، روز پڑھو اس میں سے ایک سنت اور اپنے عمل میں اختیار کرو، اور یہ طے کر لو کہ روز ایک نئی سنت معلوم کر کے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ یحببکم اللہ کا مورد بن جاؤ گے، اور ہزار ان جشن منانے سے ہزار درجہ بہتر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا نور اور برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا احمد الرحمین اپنے فضل و کرم اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.